أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإسرته وأهل بيته السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله أعلم بما لا تعلمون. سیرت پیغمبر اسلام موجودہ سال کی نویں مجموعی اعتبار سے 106 تقریب، صلح حدیبیہ کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آج یہ ذکر مکمل ہو جائے، کیونکہ آئندہ منگل کو ایک ہفتے کے لیے وقفہ آ جائے گا. کوشش یہی ہے کہ کم از کم واقعات کا بیان تو مکمل ہو جائے. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، یہ اگر ایک عمومی آیت ہے، یعنی خاص صلح حدیبیہ سے اس آیت کا تعلق نہیں، ایک عام اصول قرآن بتا رہا کہ انسانی زندگی میں بار بار یاد رکھنے کے قابل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ صلح حدیبیہ میں قرآن کا یہ اصول بہت نمایاں طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور وہ یہ کہ اصان تحب الشیئن وہو اکبر لکم، بسا اوقات ایسا ہوتا، قرآن کہہ رہا اصا، کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ تمہیں ایک چیز بہت پسند آ رہی لیکن وہ چیز تمہارے حق میں نقصان دے، وہ اصا ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، اور کبھی یہ ہوتا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، تمہارا دل اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، مگر اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی. واللہ اعلم بما لا تعلمون، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے تمہارے بارے میں، تم بھی اپنے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے ہو. واللہ اعلم، اللہ زیادہ جاننے والا. تو انسان اپنی عام زندگی کے حالات اور واقعات بھی مرضی پروردگار پہ چھوڑ دے، یہی مناسب اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم تڑپے جا رہے ہیں مستقبل میں اسی میں ہمارے لیے برائی، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی جن حالات سے ہم گھبرا رہے ہیں بعد میں یہی ہمارے لیے بہتر قرار پا رہے ہیں. یہ انسانی زندگی کا اہم ترین اصول، جسے آدمی سمجھ لے تو گویا وہ مومن کامل ہو گیا. اس لیے کہ پیغمبر علم کی تعریف بھی یہی تھی، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامور الیہ، علم کا آغاز ہوتا ہے کہ خدا کو پہچاننا، اور علم کا اختتام اور انجام ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دو، کہ جس میں خدا ہمیں رکھے ہم اسی پہ راضی، یعنی مرضی اولا ازہما اولا، کہ جو ہمارے مولا کی مرضی ہے، مرضی مولا ازہما اولا، جو ہمارے مولا اور آقا کی مرضی وہ سب سے بہتر. ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، اگر دعا کی ممانعت نہیں، لیکن اگر دعا کا نتیجہ نہ نکلے تو یہ اصول پھر سامنے آتا کہ انسان مطمئن رہے کہ میرے پروردگار نے میری مصلحت کو دیکھ کر اس دعا کو قبول نہیں کیا. سارا لشکر اسلام، جن کی تعداد اس وقت 1500 کے قریب تھی، ایک مسئلے پہ متفق نظر آ رہا کہ حدیبیہ کے میدان میں جو حالات اور واقعات پیش آئے، اور جس انداز سے مسلمانوں کو طاقت اور غلبہ رکھنے کے باوجود دب کر صلح کرنا پڑی، تو سوائے 2 یا 3 افراد کے شاید پورا 100% کوئی متفق نظر نہ آئے. مسلمانوں کو اتنے توہین محسوس ہو رہی، احساس ذلت ہو رہا، اور یہ خیال ان کے دلوں میں آ رہا کہ ہماری یہ صلح ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ظلم نہ بن جائے، وہ مسلمان کے جو مکے کے اندر. مگر وہی چیز کہ جو عالم اسلام کو سب سے ناگوار واقعہ محسوس ہو رہا، اسی کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے کہ جو ہم نے تمہیں آج عطا کی، اور اسی کے بارے کہ تمام مسلمانوں کو سب سے تکلیف دہ امر محسوس ہو رہا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمان پچھلی دفعہ بھی میں نے دہرایا آج مزیت اعظم و برکت منہا کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑا عظمت و برکت والا کوئی واقعہ پیغمبر کی زندگی میں پیش نہیں آیا. ما کان فضیلت اعظم برکت منہا, برکت کے اعتبار نہیں. اور یہی سبب کہ پھر قرآن سورہ فتح یہ پورا پورا ایسا اس کی ایک ایک آیت کو اگر ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے تو پتہ چل جاتا کہ اس وقت مسلمان کتنے بدل نظر آ رہے تھے. جسے معصوم اسلام کا برک مبارک ترین واقعہ قرار دے, جسے قرآن تمام اصلی لڑائیوں کے مقابلے میں جو پیغمبر کی زندگی میں ہوں سب سے بڑی کامیابی قرار دے. لیکن اگر پورا فتح پڑھ لیا جائے تو اسی سے اندازہ ہو رہا کہ مسلمان بدل کتنے ناراض, کتنے اختلاف کتنا زیادہ کر رہے تھے. سورہ فتح آیتوں پر آیتیں, موقع ملا تو اختتام میں اس کا تذکرہ ہوگا. لیکن کبھی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی, کبھی مسلمانوں کو امید دلائی جا رہی. اسی سورہ فتح یعنی جہاں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے یہ تذکرہ ہو رہا کہ گھبراؤ نہیں, عنقریب ہم تمہیں بہت بڑی کامیابی اور دینے والے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے گا, یعنی غزوہ خیبر. اسی سورہ فتح کے اندر وہ آیت آ رہی کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا. لقد خلن المسجد الحرام انشاءاللہ, یقیناً تم کو خدا مسجد الحرام میں داخل کرے گا. آمنین امن کے ساتھ بھی, محلقین رؤوسکم سروں کو منڈوا کر, امقصرین یا تھوڑے سے بال کاٹ کے. لا تخافون اس حالت میں کہ تم سے کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا, بس اتنا ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے. یعنی کبھی خیبر کا تذکرہ, کبھی مال غنیمت کی امید, کبھی آئندہ سال مسجد الحرام میں خیر و عافیت کے ساتھ آنے کا تذکرہ. اور پھر اسی سورے کے اندر وہ آیت بھی جس میں خدا نے صلح حدیبیہ کی ایک ضمنی وجہ بتائی کہ لولا رجال المؤمنون, کہ اگر اس مکے کے اندر ایسے مرد اور عورتیں نہ ہوتی کہ جو مسلمان ہو چکے تھے تو شاید تمہیں لڑائی کی اجازت مل جاتی. لیکن اگر تم جنگ کرو گے تو سب سے بڑا نقصان, یہ اسی سورہ فتح کے اندر قرآن کہہ رہا, سب سے بڑا نقصان ان مردوں اور عورتوں کا ہوگا کہ جو بیچارے اسلام لا کر قبضے میں پھنسے ہوئے نکل نہیں سکتے. تمہاری جنگ کے نتیجے تمہیں نقصان ہو یا نہ ہو, وہ بیچارے سب کے سب مارے جائیں گے. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ لو تزین لعذبنا الذین کفروا عذابا علیما, اگر یہ مسلمان مرد اور عورتیں کسی طرح مکے سے نکل آئیں تو پھر تم دیکھو کہ ہم خود ان کافروں پہ کتنا سخت عذاب نازل کر رہے ہیں. غرض یہ کہ مختلف انداز اور طریقے سے قرآن کو اتنا زیادہ مسلمانوں کے سامنے صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ مسلمان بدل دل ٹوٹا ہوا صلح حدیبیہ پہ راضی نہیں. ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بڑے بڑے واقعات ہو گئے کہ جس میں بہت سے مسلمانوں نے اختلاف کیا رسول سے, مگر اتنا لمبا صفائی کا بیان قرآن نے کہیں پیش نہیں کیا جیسے صلح حدیبیہ میں نظر آ رہا. یہ خود اکبری نے یہ ساری چیزوں کی مدد سے, خصوصاً یہ آخری آیت جو میں نے ابھی پڑھی, کہ یاد رکھو اس لیے ہم جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو نکالا جائے, اور اگر وہ نکالا ہے تو تمہیں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں, خدا خود اپنا عذاب نازل کر سکتا. یہاں پہ ایک اور ضمنی مسئلہ حل ہو رہا, ایک اور ضمنی مسئلہ کہ کبھی کبھار جہاد اور قتال لازم ہو جانے کے باوجود صرف یہ خیال کرنا پڑ جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی بے گناہ ایسے مسلمان کو نقصان پہنچ جائے کہ جو بغیر اپنی مجبوری, بغیر اپنی خوشی کی مجبوری کی وجہ سے کافروں کے بیچ میں پھنسا. یہ آیت سورہ فتح کی آیت اور بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ جہاں یہ پتا چلا کہ صلح حدیبیہ میں پروردگار نے اتنا مصالحت کا حکم کیوں دیا, وہاں یہ ایک حقیقت بھی ہمارے سامنے آ گئی جس پر بعض مسلمانوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی. یہ جو ایک جملہ کہ معصوم جب تلوار چلاتا تو یہ دیکھ کے تلوار چلاتا کہ جسے قتل کیا جا رہا ہے اس کے ظلم, اس کی پشت میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مومن موجود ہے, قیامت تک اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا، کئی روایتوں کے اندر اس کی تشریح آئی، ساری وہ صفین کی لڑائی کا جملہ نہیں، اس کے علاوہ کئی مقامات پہ یہ جملہ معصوم نے دہرایا کہ ہماری تلوار جب کسی پہ چلتی تو فقط اس کو نہیں دیکھتی ہے کہ یہ خطا کار، یہ بھی دیکھا جاتا کہ اس کی نسل میں کسی مومن کا وجود تو نہیں پایا جا رہا، اس کی وجہ سے کبھی کبھار کس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو اس پر بھی بعض مسلمانوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور عام فقہی مسئلے جن کا تعلق ہم سے امام پہ لگانے کی کوشش کی کہ جی اگر وہ واجب القتل ہے تو اس کی نسل کو کیوں دیکھنا اور اس کے صلح کو کیوں دیکھنا، مگر یہ صلح حدیبیہ کی آیت جس میں قرآن یہی جواب دے رہا کہ اگر کہ کفار مکہ مستحق عذاب، لعذبنا الذین کفروا عذابا علیما، اے مسلمانوں تم اپنی بات چھوڑو، ہم ان پہ عذاب علیم نازل کرتے، لیکن کیا کریں ان مومن مردوں اور عورتوں کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑ رہا جو ان کے درمیان پائے جا رہے ہیں۔ تو خیر یہ کیونکہ جرمی مسئلہ حل ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ آئیے اس تمہید کے بعد، جس کی ضرورت ابھی تو نہیں لیکن جب یہ واقعات مکمل ہوں تو پھر ایک مرتبہ جائزہ لینا پڑے گا پورے واقعے کا، اس وقت ان باتوں کی ضرورت زیادہ پیش آئے گی۔ اب واقعات کچھ اس طرح سے بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کا رسول بقعدہ سن 6 ہجری کی تاریخوں حدیبیہ کی سرزمین پہ پہنچ چکا، جو مکے سے تقریباً 16 میل کے فاصلے پر ایک کنواں، پیغمبر کا وہاں قیام۔ مکے والوں کو تو یہ اطلاع بہت پہلے مل چکی کہ پیغمبر کس انداز سے مدینے سے نکلے، اور حدیبیہ پہنچنے کے بعد کچھ اور ایسے حالات اور واقعات سامنے آئے کہ مکے والوں کو یہ یقین ہو چکا کہ اللہ کا رسول مکے پہ اس سال حملہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب جب کمزور اور کمزور انسان کی پہچان ہوتی کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ مثلاً اس وقت آپ مقابلہ نہیں کریں تو وہ اور زیادہ سر پہ چڑھتا چلا جاتا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ جو آدمی دب رہا ہے تو اسے اور دباتے چلے جاؤ، کہ قریش کا انداز اور طریقہ بالکل وہی کھچوڑا پن اور کمزوری کی نشانی ہے۔ وہ کس طرح؟ اب انہی حالات کی تفصیل بیان کرنا کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں جنگ تو نہیں کرنا۔ اس دوران سفیروں کی آمد و رفت ہونے لگی، قریش مکہ کے 3 سفیر پچھلی تقریر تک ان کا بیان ہو گیا تھا کہ پہلا تو اس قبیلے کا آدمی جو اسلام سے پہلے بنی ہاشم کا دوست قبیلہ، قبیلہ بنو خدا، اس کا سردار۔ اس کے بعد پھر قریش حبشی، جس کی تشریح ہو چکی ہے کہ اس سے مراد افریقہ والے نہیں، مکے میں بھی ایک پہاڑ کا نام حبشی، اس کے نیچے ان لوگوں کو جگہ دی گئی۔ یہ وہ 3 سردار ہیں جنہیں مکے والے خاص اپنی مدد کے لیے لے کے آئے، ان کے سردار اولیس کو بھیجا گیا۔ پیغمبر نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ اس کے سامنے صرف منظر پیش کر دیا اونٹوں کا، اور پھر آخر عروہ ابن مسعود صفوی، جناب ام لیلہ کے دادا، وہ جو ایک اور مسئلے کو سلجھانے کے لیے مکے میں آئے ہوئے تھے، وہ جس کی تفصیل آپ سن چکے، ان کو تیسرا سفیر بنا کے بھیجا۔ اور جب پیغمبر سے ان کی بات چیت مکمل اور وہ واپس جانے لگے تو پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو حکم دیا، آؤ ہم سب وضو کر کے نماز ادا کریں۔ آپ مورخین کہتے ہیں کہ یہ وضو کر کے نماز خاص اس لیے ادا کی گئی کہ عروہ کو، جو اب تک آنے والے سفیروں سب سے اہم، سب سے بڑا اور سب سے عزت والا سفیر تھا، جس کا مقام اور مرتبہ قریش کے مکہ سرداران عرب اور ابو سفیان وغیرہ سے کم نہیں تھا، یہ اگر مکے کے حاکم تھے تو عروہ طائف کا بیتاج بادشاہ، بیان تو ہو چکا۔ پیغمبر زبانی گفتگو کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک عملی تصویر بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وہی جس کا جلدی جلدی بیان آخری گزشتہ تقریر کے آخر میں آیا، مگر یہ جملے رہ گئے کہ پیغمبر نے آمدن یہ کہا کہ اے مسلمانوں آؤ ہم اس کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ ایسا کا ایک مسئلہ، اس سال ہمارا طریقہ کار یہی رہا کہ مسائل الگ سے بیان نہیں ہوتے ہیں، دوران تقریر جہاں مناسبت ہوئی ایک دو مسئلے آ گئے۔ ریا اسلام میں حرام، کم از کم عبادت کی حد تک تو مبتل عبادت، یعنی کوئی بھی عمل اگر دنیا دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، چاہے وضو ہو، چاہے غسل ہو، چاہے تیمم ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے حج ہو۔ عبادتوں میں جتنی عبادتیں، ریا حرام، اور کسی ریا کو ختم کرنے کے لیے نماز اور اس جیسی عبادتوں میں قربتاً الی اللہ کہا جاتا ہے. قربتاً الی اللہ جو رکھا ہوا جملہ تو ہر ایک کو ہے, لیکن اس کا مطلب کیا؟ حکم خدا کی خاطر, یعنی میں ریا کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے کسی نفع اور فائدے کے لیے فلاں عبادت انجام نہیں دے رہا ہوں, بلکہ قربتاً الی اللہ صرف اور صرف حکم خدا کے لیے. دیکھیے نیت میں اہم ترین چیز یہ ٹکڑا, وہ لمبی توڑی نیت کرنا کہ وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے, حدث کے, مباح ہونے, نماز کے, واجب قربتاً الی اللہ, اس کا اہم ٹکڑا صرف آخری قربتاً الی اللہ. یہی وجہ کہ جب ہم امام خمینی اور آغا خوئی کی توضیع المسائل اٹھا کے دیکھتے ہیں, اس نے وضو کے تمام مسائل پڑھ ڈالی, یہ والی نیت ہی نہیں لکھی ہے کہ جو ہم کو بچپنے سے رٹائی جاتی ہے. صرف ایک مسئلہ آیا کہ شرائط وضو میں ساتویں شرط یہ ہے کہ وضو قربت کی نیت سے انجام دیا جائے, یعنی حکم خدا کی خاطر. پھر اب اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو گئی, مجتہدین کا فتوا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, تو دو تین مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں اللہ ہی کے لیے عبادت کی جائے مگر لوگوں کو دکھا کر. جس میں سے ایک ہے مقام ترغیب و تشویق, ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کے سامنے عبادت, مگر صرف اس لیے کہ اس سے شاید ایسے لوگوں کو شوق اور رغبت پیدا ہو جائے جو عام حالت میں تیار نہیں ہوتے. یعنی امر بالمعروف, نیکی کا حکم دو, اس کا ایک پہلو. نمبر دو, رب ایک صحبت. اگر کسی پہ الزام لگ جائے کسی عبادت کے بارے میں کہ وہ آپ کی تاریخ عبادت, نماز نہیں پڑھتا, قمص نہیں دیتا, کنجوس بہت, کوئی بھی ایسے گناہ کا الزام لگ جائے, تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ خالی یہ الزام ہٹانے کے لیے کوئی عمل لوگوں کے سامنے کرے. اور یہ دو تو چیزیں بہت مشہور ہیں, اس کے علاوہ بھی کسی مصلحت کے ساتھ عبادت کی اجازت مل سکتی. اب یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, میں اس کو کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں, مگر اعتراض ہے تو سیرت رسول کا اصل مقصد ہماری واقعات سنانا نہیں, یہ واقعات جو آج کل ہماری زندگی ہے اس سے کس طرح مطابقت کریں اور پیری کریں. اب اس میں مثلا کسی نے یہ کہا کہ کیا ضرورت ہے ایک اچھی بھلی عبادت سالوں سے ہو رہی اس کے بیچ میں ایک مرتبہ سب کو روک کے نماز پڑھ لینے کی, تو کبھی یہ رفع تہمت کے دائرے میں بھی آ سکتا کہ اگر کسی فرد پر تہمت لگ جائے کہ یہ نمازی نہیں تو اس کو یہ حکم ہے کہ سب کے سامنے نماز پڑھو. اور کبھی کسی گروہ کے بارے میں بھی یہ مسئلہ آ سکتا کہ اگر کسی گروہ پہ یہ تہمت لگ جائے کہ یہ لوگ نمازی نہیں تو وہ سب کے سامنے نماز پڑھے. اور اس کے علاوہ یہ تیسرے میں بھی آ سکتا ذریعہ تبلیغ, وہ اس مانو کہ پیغمبر حکم دے رہے کیا ہے مسلمانوں جلدی جلدی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ عروہ یہاں سے چلا جائے. یہ نماز عروہ کو دکھانا, یہ وضو عروہ ابن مسعود ثقفی کو دکھانا. ویسے وضو اور نماز اللہ کے لیے, مگر خاص اس موقع پر اس کو بھی دکھانا. چنانچہ پیغمبر عروہ سے زبانی بات چیت ختم کرنے کے بعد بالفور وضو کا اہتمام کیا اور وضو کر کے نماز شروع کر دی. عروہ نہ اسے اس وقت وضو سے کوئی دلچسپی ہے نہ نماز سے, بعد میں تو مہاراج اسلام لا کے بڑے بلند مقام پر پہنچے, اس وقت کوئی دلچسپی نہیں, مگر جاتے جاتے یہ منظر دیکھ گئے اور اس منظر نے اس پر وہی اثر کیا جس کے خاطر رسول نے مجمع عام میں اس طرح سے عبادت انجام دی. اب مکہ پہنچ کر وہ جو رپورٹ دے رہا, پیغمبر سے جو اس کے مذاکرات ہوئے وہ بیان کیے, اس کے بعد آخر میں اپنی طرف سے یہ جملے شامل کر دیے, مگر ہے قریش مکہ میرا مشورہ یہی کہ کبھی محمد اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کی حماقت نہ کرنا, اس لیے کہ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں اسے ایسے جانسار ساتھی ملے کہ میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا, میں نے ایران کے بادشاہ کو دیکھا, میں مصر کے حکمران کے دربار میں گیا, میں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا, مگر ایسے اطاعت گزار اور ایسے فرما بردار مجھے کہیں نظر نہ آئے کہ میری آنکھوں کے سامنے ان کے سردار نے وضو کیا اور اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرا, اس لیے کہ بے چین اور بے تاب ہو کے اس کے صحابی دوڑ پڑتے اور اس کے وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ ان کے لیے باعث برکت ہوتا تھا اور باعث ثواب. اور پھر وہ مزید دو تین جملے اور جو پچھلی تقریر میں آ گئے. تو پیغمبر جو آمدن اس کے سامنے جلدی جلدی کر کے وضو کروایا, تو یہ ایک منظر بھی اس کے ذہن میں نفس کرنا تھا اور یہ تاثر بھی اس کے ذہن میں دکھانا تاکہ وہ مکے والوں کو جا کے رپورٹ دے. تو کبھی کبھار کسی پر حیبت کاری کرنے کے لیے اور کبھی کبھار کسی کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لیے بھی کوئی عمل جو گھر میں چھپ کے بھی ہو سکتا ہے علل اعلان انجام دیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ کی وضاحت اصل موضوع کو نامکمل چھوڑ دے گی. عروہ تو گیا, اس کی رپورٹ بھی پچھلی تفصیل میں بیان ہو گئی, کیونکہ وقت کم تھا تو یہ جملے رہ گئے کہ پیغمبر نے آمدن اس کے سامنے وضو اور نماز کا اہتمام کیا. خیر وہ تو چلا گیا. اس کی رپورٹ ایسی کہ اب قریش مکہ کو کوئی اور قاسم بھیجنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب آ رہا تھا قریش کا نمائندہ بن کر تو پہلے سے یہ بات کہہ کے آیا کہ دیکھو میرا بھی وہ حشر نہ کرنا جو مجھ سے پہلے کے دو قاسموں کا کیا. کس وجہ سے اور قریش پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. ادھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وقت گزرا جا رہا, ایک مرتبہ قریش کی جانب سے خاموشی چھا گئی تو پیغمبر اسلام جسے غالباً آج کل کی ڈپلومیٹک زبان میں کہا جاتا کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے وہ جو تعطل آ گیا اسے ختم کرنے کے لیے اب اپنا قاصد بھجوایا. یہ پیغمبر اسلام کا دوسرا قاصد. سب سے پہلا قاصد رسول کا کون تھا؟ وہی جو قریش کا نمائندہ بن کے آیا. رسول نے واپس اسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا تھا. پھر اس کے بعد قریش کے دو اور نمائندے آ گئے. اب پیغمبر اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں خراش ابن امیہ. یہ بنو خزاعہ وہ قبیلہ جو حدیبیہ کا اصلی قبیلہ جن کی زمین میں حدیبیہ کا کنواں آتا ہے, اس کے ایک آدمی کو پیغمبر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر معلوم تو کرو کہ قریش میں اتنی خاموشی کیوں چاہ گئی. اللہ کا رسول ہر چیز جانتا مگر واقعات کو آگے بڑھانے کے لیے. اور پھر پیغمبر فقط اس لیے کہ یہ آدمی میرا نمائندہ مان لیا جائے, اپنی خاص سواری کا جانور, اپنے خاص اونٹوں میں سے اونٹ جس کا نام بھی کتابوں میں ہے سالم, وہ اسے تھے کہ میرے اس خاص اونٹ پر بیٹھ کے تم جاؤ تاکہ یہ پتا چل جائے کہ واقعی یہ نمائندہ ہے رسول. اب وہ چلا. جس وقت حرم کے قریب پہنچا قریش جو شروع ہی تھے جوش میں آئے ہوئے تھے, اور پچھلی دفعہ بیان ہو گیا کہ ان کے مردوں, ان کی عورتوں, ان کے بچوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہمیں مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا. وجہ بھی آ گئی تھی, ان کا بزنس متاثر ہو جاتا, خانہ کعبہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا. ایک مرتبہ جب یہ خراش ابن امیہ اونٹ پر بیٹھ کر آیا, بیچارہ اس سے پہلے کہ زبان کھولے اور اپنی بات چیت شروع کرے قریش نے پہچان لیا کہ یہ کس اونٹ پر آ رہا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کا نمائندہ. اچھا بہت سی چیزیں آج ہمارے آپ کے لیے سمجھنا مشکل, لیکن یاد رکھیے کہ اسلام سے پہلے عربوں کی جو چند خصوصیتیں بتائی گئیں, حافظہ بڑا طاقتور ہوتا تھا, جانوروں کی پہچان بہت زیادہ ہوتی تھی, یعنی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں پہچانتے تھے اور اپنے خاندان کے بچوں کو, جس طرح گھوڑے کا شجرا نسب ان کو یاد ہوتا تھا اور اس کی نسل کو وہ دیکھ کے پہچان لیتے. اونٹ اور اونٹ کی نسل, تو اگر کسی کو اس پہ تعجب کہ خالی اونٹ دیکھ کے کیسے پتا چلا کہ رسول کا اونٹ, تو اس لیے تعجب ہوگا کہ آج کے ماحول میں بیٹھ 1400 سال پہلے کی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں. اور قریش کے یہاں یعنی عربوں کے یہاں باقاعدہ اپنی نسل سے زیادہ جانوروں کی نسل کا خیال رکھا جاتا تھا. تو خیر پہچان لیا کہ یہ کون آیا اس سے پہلے کہ وہ قاصد رسول بیچارہ اپنی زبان کھولے اور کچھ بات چیت کرے. قریش کے نوجوانوں کا گروہ ٹوٹ پڑا, پہلے تو اسے اونٹ سے اتارا اور اونٹ کی جانب متوجہ ہوئی, کیونکہ اونٹ کے بارے میں تو پتا ہے کہ یہ رسول کا اپنا اونٹ ہے. اسی مقام پر اس کو نہر کر دیا, پہ کر دیا, دبا کر دیا, اس اونٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس وقت یہ جوش اور جذبے کی حالت ہے. اور اس کے بعد اس خراش کی جانب متوجہ ہوئے, وہ تو وہ حبشی قبیلے کے لوگ آگے بڑھا, وہ تیر انداز جن کے بارے میں پچھلی دفعہ تفصیل آ چکی, جن کا ایک جملہ یہ تھا کہ اے قریش ہم تمہارا ساتھ صرف ان کے بارے میں دیں گے جو مکے پہ حملہ کرے, لیکن جو زیارت کے لیے آ رہا اس کے بعد اس وقت ہمارا تمہارا معاہدہ ٹوٹ جائے. اس کا سردار ویسے ہی گلا ہونا بیٹھا قریش مکہ کی باتیں سن کر جس توہین آمیز انداز سے اسے رد کیا تھا پچھلی تفریح, تو اب وہ آگے بڑھو اپنے سارے تین اندازوں کو لے کر ناخبردار اس نوجوان کو کوئی ہاتھ نہ لگا, یہ قاصد ہے, یہ ایسی اس کی جان کی حفاظت واجب ہے, ہم حملہ آور کے خلاف تمہارے ساتھی ہیں لیکن مظلوم ہوگا تو اس کا ساتھ دیں اور اسے بڑی مشکل سے بچا کے لے دیں. اللہ کے رسول کو اطلاع مل گئی کیونکہ یہ آدمی واپس پہنچ گئے, یہ رہتا تو اسی علاقے میں ہے کہ جہاں قافلہ اسلامی ٹھہرا ہوا. اب اطلاع مل گئی کہ یہ حالت, اب کیا کریں پیغمبر اسلام؟ تاریخ کا ایک ایسا حساس حصہ آ رہا بڑا سینسیٹیو. واقعات واقعات ہیں اور سارے اسلامی کتابوں کے واقعات, لیکن ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے کہ جہاں لوگ ہوش سے زیادہ جوش اور عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتے ہیں, خصوصاً موجودہ حالات, تو بہت سرسری مجھے آگے بڑھ جانا پڑے گا. دوسرا قاصد جان بچا کے واپس آیا. اب اللہ کے رسول کو تلاش ہوئی کہ کسی ایسے آدمی کو بھیجا جائے کہ جس کی قریش سے ڈیلنگ اور حالات بھی صحیح. اور یہ جملہ ہے, میں بہت اس کو بہرحال بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن پیغمبر کا مقصد, اور ایسا آدمی کہ جس کے ہاتھ سے قریش کا کوئی آدمی آج تک نہ مارا گیا تاکہ قصاص اور خون کا بدلہ اور انتقام اور دشمنی نہ پائی جائے, یہ پیغمبر اسلام کو ایسا قاصد تلاش کرنا. اچھا, اس دوران وہ مکے کے نوجوان جو پیغمبر کے قاصد پہ حملہ کر چکے تو ایک طرح سے ان کو کامیابی ہوئی, وہ اونٹ بھی انہوں نے طے کر دیا, یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پیغمبر کا قاصد بھی ایک طرح سے جان بچا کے بھاگا, تو جوش بڑھ گئے, چھوٹی کامیابی آ جائے تو جوش بڑھ جاتا. انہوں نے آپس میں ایک منصوبہ بنا کہ ہم لوگ رات اور صبح کے قریب کا جو ٹائم ہوتا, جو سب سے زیادہ گہری نیند کا وقت ہوتا, اس وقت اچانک حملہ کریں گے. اور یہ قدم وہ اس طرح اٹھانا چاہتے کہ ان کے بڑوں اور بزرگوں کو بھی پتا نہ چلے, چنانچہ 50 یا 80 یا 40 یا 30 چار روایتیں, 30 نوجوان تھے یا 40 تھے یا 50 تھے یا 80 تھے. زیادہ معتبر 50 کا عدد علماء نے سمجھا. وہ راتوں رات اپنے گھروں سے نکل کے تنعیم کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. اب یہ سارے واقعات ایسے کہ آج بھی مکے میں یہ نشانیاں ہیں, مگر وہاں جانے والے اتنی تاریخ نہ وہاں سن سکتے ہیں نہ معلومات کر کے جاتے ہیں. تنعیم وہ مقام جہاں آج مسجد عائشہ کے نام سے وہ چھوٹی سی مسجد بنی, کہ ہر وہ آدمی جو مکے میں ایک دفعہ پہنچ جائے پھر اگر وہ مزید عمرے کرنا چاہے تو اسے کہیں دور دراز نہیں جانا پڑتا ہے احرام پہننے کے. وہ خانہ کعبہ سے 6 میل پر تنعیم ایک جگہ, جسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں, مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں, چھوٹا میقات بھی کہتے ہیں, وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور, وہ جو جگہ ہے وہ ہے تنعیم. وہ یہ جگہ کہ جہاں پر یہ تیر انداز جا کے چھپ کے بیٹھے, یعنی وہ جگہ جو عمرے کے لیے مشہور ہے کیونکہ وہ مکے سے باہر. اب ان نوجوانوں نے راتوں رات مکہ چھوڑ دیا, اپنے بزرگوں کو بھی نہیں بتایا, وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے. اور صبح کا جو وقت آ رہا ایک دم سے وہاں سے اتر کے حدیبیہ کی طرف چلے 50 تیر انداز. مگر جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ اندازہ کرنے میں غلطی کر گئے. شاید ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ بالکل غافل سو رہے ہوتے, مگر پیغمبر کا زمانہ وہ تو عین نماز شب کا افضل ترین وقت اور نماز صبح کی تیاری کا وقت, وہ تو سب سے زیادہ مسلمان کی بیداری کا وقت ہوتا. کافر کی غفلت کا وقت ہو وہ دوسری بات ہے, یا آج کل کے مومن کی غفلت کا وقت ہو وہ دوسری بات ہے, لیکن پیغمبر کے زمانے میں تو اس وقت ہر مسلمان جاگ رہا ہوتا. وہ اندازہ کر کے آئے ہوں گے اپنے ماحول کا, لیکن ہمارے یہاں تو صبح 4 بجے سب سے گہری نیند آتی, اس وقت کوئی نہیں اٹھتا. اور مسلمان اسی وقت اٹھتا کیونکہ وہ رحمتوں کا نزول ہے, برکتوں کا نزول ہے, رزق کا نزول ہے, اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی نشانیوں کے ظہور کا نزول, تو سب مسلمان اس وقت عبادت کے لیے تیار ہو رہے. چنانچہ 50 تیر انداز جیسے ہی اتر گیا اور ان ہی پکڑے گئے اور پیغمبر اسلام تک ان کو پہنچا دیا گیا. یہ تو ہوا واقعات کا ایک پہلو. علامہ مجلسی یادر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے یہ لکھا کہ اس میں ایک اور چیز بڑھا دی کہ بہرحال وہ تیر انداز تھے, تلوار چلانے والے تو تھے نہیں. کہ تلوار چلانے والوں کا مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ جب تک کہ قریب نہ آ جائے حملہ نہیں کر سکتے. یہ تو دور سے بھی اگر مسلمانوں کو جاگتا دیکھ لیں تو تیر تو چلائے جا سکتے. جابر نے کہا کہ اس وقت پیغمبر نماز شب میں مشغول تھے, اور جو پیغمبر کی ایک عمومی دعا تھی کہ خدا کفر کا خاتمہ کرے اور کافروں کا خاتمہ کرے اور اسلام کو عزت دے, اعظم اسلام و اہلو, وہ دعا پیغمبر مانگ رہے جس کی وجہ سے یہ تیر انداز اندھے ہو گئے. یعنی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جابر کا جملہ کہ یہ آ رہے ہیں مگر اس طرح کے جیسے کوئی اندھا آدمی آ رہا, کہ سامنے دشمن یعنی ہم لوگ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ان کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. تو نہ کہ بہت آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا گیا, اور ہو سکتا کہ واقعہ ایسا ہی واقعہ ہوا کیونکہ حدیبیہ میں معجزات بہت کثرت کے ساتھ پیش آئے, اور معجزات کی وجہ بھی پچھلی تقریر میں آ گئی کہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے تاکہ بعد میں کوئی شک نہ کرے. تو خیر یہ سب کے سب پکڑ لیے گئے. سورہ مبارکہ فتح میں اس کا یہ واقعہ موجود ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ دشمنوں نے حملہ کیا تھا بطن مکہ. جب پورے قرآن میں شاید لفظ مکہ ایک ہی جگہ آیا وہ یہی بے بطن مکہ. جب مکہ کی گھاٹی سے تم پر دشمنوں نے حملہ کیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا, وہ یہی 50 تیر انداز ہے. بہرحال اللہ کا رسول جنگ نہیں جاتا. چنانچہ ایسے دشمن جن کو قتل کرنا یا سزا دینا بالکل ممکن یا کم سے کم انہیں پکڑ کے جیل میں ڈالا جا سکتا تاکہ جب مذاکرات ہوں تو ان کو استعمال کیا جائے, مگر اللہ کے رسول نے کہا ان کو رہا کر دو, آزاد کر دو. اب احرام کی حالت میں ہے, صرف حج اور عمرہ کرنے آئے ہیں. چنانچہ جو ہم پر حملہ آور بھی ہوگا ہم اس سے کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لیں گے. یہ کہہ کہ ان کو واپس بھجوا دیں. یہ ایک نشانی اور بنی مکے والوں کی, ان کے تین قاصد تینوں نے جا کے یہ رپورٹ دی کہ رسول جنگ کرنے نہیں آئے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا اب اتنی بڑی نشانی اور آ گئی کہ ان کے 50 نوجوان جو پکڑ لیے گئے تھے بغیر کسی قسم کے تاوان یا معاوضے یا کسی قسم کی جیل کے پیغمبر نے ان کو چھوڑ دیا, پھر بھی قریش مکہ, کیونکہ وہی بات کمتر پر چھچورا انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی میرے سامنے جھک رہا ہے تو جھکاتے چلے جاؤں. ادھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرے دو قاصد گئے, پھر یہ 50 نوجوان بھیجے گا, مگر قریش شخص سے مس نہیں ہو رہے, نہ حملہ کر رہے ہیں, اتنی ہمت نہیں, نہ ہی مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب پیغمبر اپنے سارے قافلے کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر کا انتخاب کیا کہ تم میرے قاصد بن کے جاؤ. وہ جو آج کچھ تو میں نے بیان کر دی, انہوں نے معذرت کر لی کہ اللہ کے رسول میرا خاندان مکے میں نہیں, وہاں اگر کوئی وقت آ گیا یا مصیبت آ گئی تو کون مجھے سہارا دے گا اور کچھ بنا بنے گا, بہتر ہے کہ آپ عثمان کو بھیج دیجئے, اس لیے کہ ان کا خاندان یعنی بنو امیہ وہ ہے مکے کے اندر, چنانچہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہونے پائے. پیغمبر اسلام نے یہ تجویز منظور کر لی اور حضرت عثمان انہی دو وجوہات کی بنا پر, ایک وہ جو میں نے پہلے وجہ بتائی اور ایک یہ کہ بہرحال ان کا کچھ بنا ایسا خاندان جس نے ان کا بائیکاٹ نہیں کیا نکالا نہیں ہے, وہ موجود ہے مکے کے اندر, ان سے کہا کہ تم جاؤ. یہ چلے مکے کی سرحد پر, عبان ابن سعید نامی مکے کا ایک سردار مل گئے. یہ وہ سردار جو سب سے پہلے مسلمانوں کو دیکھ کے گیا, البتہ قاصد بن کے نہیں آیا, ویسے یہاں سے گزر رہا تھا. اس نے حضرت عثمان کو دیکھا, پوچھا کہاں جا رہے, جواب دیا کہ مکے جا رہا ہوں, اس لیے کہ رسول معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر مکے کے حالات کیا, لیکن اکیلا ہوں تنہا ہوں. اس نے ان کو اپنا ردیف بنا لیا, ردیف یعنی گھوڑے پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا, کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور تم میری پناہ میں, اور ان کو لے کے مکے پہنچا. حرم میں جا کے اعلان کیا کہ اگر کے رسول کا قاصد مگر میری پناہ کے اندر, جو اس پر ہاتھ اٹھائے گا وہ یا اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا, اور حضرت عثمان مکے کے اندر ٹھہر گئے. اب یہاں پہ ان کو صرف حالات دیکھنا اور معلوم کرنا ہے کہ قریش چاہتے کیا. پیغمبر اسلام بار بار اعلان کر چکے کہ میں ہر صورت میں مصالحت چاہتا ہوں, تینوں قاصدوں کو جواب دے چکے. اب بھیجا گیا حضرت عثمان کو کہ مزید وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں. یہاں پر حضرت عثمان کے آنے سے اب پہلی مرتبہ قریش وہ مصالحت کی بات سوچنے لگے, اس لیے کہ اب تک کے قاصدوں نے جو رپورٹ دی وہ بھی ایسی, ان کے 50 تیر اندازوں نے جو اطلاع دی وہ بھی ایسی, اور یہ بھی پتا تھا کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں ہم جیت تو نہیں سکے. اب پہلی دفعہ مصالحت کی باتیں کچھ ہونے لگی, لیکن پیغمبر کے اندازے سے یا یہ کہیے کہ مسلمانوں کے اندازے حضرت عثمان کو صبح جا کے شام آ جانا, 3 دن گزر کے واپس نہیں آیا, تو یہ خبر پھیل گئی کہ شاید قریش مکہ نے بطور انتقام ان کو قتل کر دیا. بس اس وقت پیغمبر اسلام ایک درخت کے نیچے تمام لشکر اسلامی کو جمع کر کے بیعت لی. ہمارے علماء اعلام نے لکھا کہ بیعت صرف ایک جملے میں لی گئی, یہ پورا واقعہ جو تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ, لیکن ملک کے حالات, کراچی کے حالات, دشمنان اسلام کی سازشیں مجھے روک رہی ہیں کہ میں تفصیل میں نہ جاؤں. ایک جملے پر بیعت لی, وہ یہ کہ اگر جہاد کا وقت آ گیا تو تم نے موت کو دیکھ کے کوئی بھاگے گا نہیں. یہ جملہ, اب یہ جملہ ہی غیرت مند انسانوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ننگ و آر کا سبب بن سکتا, لیکن اللہ کے رسول حکم تھا مصلحت تھی, اس جملے پر بیعت لے لی. اور اس وقت قرآن کی آیت نازل ہو کہ رضی اللہ عن المؤمنین الذین یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جو درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان میں سے جو صاحبان ایمان ان سے اللہ راضی ہوا، یہ آیت نازل ہو گئی. پورا یہ واقعہ بیعت رضوان کے نام سے اردو مکتبہ تعمیر ادب نے کتاب شائع کی اور بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بیعت رضوان، جس کے پورے تمام ان پہلوؤں کو لیا جو عالم اسلام میں اختلافات کا سبب بنتے ہیں. یہ بیعت رضوان جو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ، یہ اس سے ثبوت فضائل اور ثبوت ترتیب خلافت اور بہت سارے مسئلے حل ہوئے. تو میرا موضوع ایسا نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، البتہ ان لوگوں کو ذرا بھی معلومات حاصل کرنا، واقعات اتنی اچھی کتاب ہے کہ شاید عربی اور فارسی لٹریچر میں اس عنوان پہ اتنی اچھی کتاب نہ ہو جس کا نام ہی یہی ہے بیعت رضوان. خیر، ہم واپس آتے ہیں اپنے عنوان پر کہ یہ بیعت لی گئی اور ان میں سے جو صاحبان ایمان تھے ان سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، اور بیعت کی صرف ایک بات پر تھی کہ موت کو دیکھ کے بھاگو گے نہیں. بیعت مکمل ہوئی، مسلمانوں کا جوش و خروش جاری ہے کہ اتنے میں ایک مرتبہ مکے کی جانب سے پہلے حضرت عثمان آتے نظر آئے. انہوں نے آ کے پیغمبر اسلام کو رپورٹ دی کہ اللہ کے رسول، قریش کے مکہ اب مصالحت سے تیار ہے، مگر ان کے صرف دو مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی، یہ قسم وہ کھا چکے کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں، اب یہ قسم جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو آنے دی تو قریش سارے عرب میں ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، ان کی ناک کٹ جائے کہ تمہارا دشمن تمہارے شہر آیا بھی عبادت بھی کی چلا بھی گیا تو ہمارا جو احترام اور عزت و وقار ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. یہ ہے بڑا مقصد. یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے قریش تذبذب کے عالم میں. مگر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے بات کی ہے قریش، ان کے نمائندے ہم قریب اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نمائندے آ گئے. اچھا، اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات اور نکل آئی. اسلام میں فال لینا اسے اچھا نہیں سمجھا گیا. فال لینا کیا مطلب؟ ایک تو استخارہ ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز. فال لینا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ فال لینا کہ کوئی پریشانی آئے گی، یا کوا بولنے لگا، یا آنکھ پھڑکنے لگی، یا ہتھیلی میں کھجلی ہونے لگی، یا اس قسم کی چیزیں. یہ فال لینے کی کوئی حقیقت نہیں. اور مذمت بھی کی گئی کہ فال لینا بہت برا. فال جسے عربی میں تطیر کہتے ہیں، تطیرہ. قرآن کے اندر بھی کافروں کے بارے میں کئی آیتیں کہ ان نہ تطیر نہ بے تو، کہ جب وہ کسی رسول کو آتا دیکھتے تھے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے لگے، تو اسے فال نکالتے کہ یہ آدمی ہمارے لیے معذ اللہ مثلا بنوس ہے، یا بدشگونی لے کے آ رہا. اسلام میں ان چیزوں کی مذمت کی گئی اور کہا ہے کہ فال کی کوئی حقیقت نہیں. مگر پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید اس سے کوئی بچ بھی نہ سکے، یعنی یہ کچھ انسان جب کسی پریشانی میں پھنس جاتا تو ذرا سی بات سے اس کے دل میں شگون و بدشگونی پیدا ہونے لگتی. یہ خود بخود دل میں آنے والے وسوسے جو آدمی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے. اسی لیے کہا گیا وَكَفَّارَةُ التَّطَيُّرِ التَّوَكُّلُ بِاللَّهِ، کہ بچو فال لینے سے، لیکن وہ تو خود بخود دل میں آ جائے گا کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز. اور یاد رکھی کہ یہ مسئلہ خالی ہمارا نہیں، ہم سے زیادہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جنہیں ہم بہت ہی عقل مند اور ہوشیار اور وسیع نظر سمجھتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں ہم سے زیادہ مسئلہ ہے. گھوڑے کی نال دروازے پہ لٹکائی جائے گی کہ جس سے برکت حاصل ہوتی. 13 نمبر کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. ہوائی جہاز میں 13 نمبر کی سیٹ نہیں ہوتی، بلڈنگ میں 13 نمبر کوئی منزل نہیں ہوتی. ہم سے زیادہ وہ لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے. تو کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہالت اور سب علمی کی وجہ سے، یہ شیطانی خیال بھی ہے اور انسانی مزاج بھی ایسا کہ انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالنا چاہتا تو وہ کالی بلی پہ ساری ذمہ داری ڈال دی، کپڑے پہ ساری ذمہ داری ڈال دی. خیر، تو ایک طرف اسلام نے منع بھی کیا، دوسری طرف کہا ہے لیکن ٹھیک ہے منع کیا، وسوسہ ہے پیدا ہو کے رہے گا. تو حدیث معصوم ہے اور ایسی حدیث کہ آغاز خوئی نے اس پہ فتویٰ بھی دیا کہ کچھ تو واجب کفارے ہوتے. روزہ توڑ دیا، واجب کفارہ. منت توڑ دی، اس کا کفارہ واجب. اسی طرح سے مثلا عورت نے کسی میت پر بال نوچے اور چہرے سے خون نکالا، امام خمینی کی نزدیک کفارہ واجب ہے، جناب احتیاط واجب. اور کچھ کفارے مستحب سنت. ان میں سے ایک کفارہ اگر کوئی لکھتے ہیں وہ یہ کہ اگر انسان کسی چیز سے بال لے تو یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کفارۃ الصغیر یا تطیر التوکل. اب اس کا کفارہ ہی یہ کہ جس چیز سے دل میں بدشگونی پیدا ہو رہی وہی کام کر ڈالو, اللہ پہ توکل کر دی. اس بدشگونی اور بدبالی کا کفارہ یہی کہ دل میں جو آ گیا کہ اس میں کوئی نقصان, اب تو ضرور یہ کام کرنا, اس لیے کہ نقصان اور فائدہ اللہ دینے والا, یہ بلی اور کوے اور کتے اور یہ ان چیزوں سے نہ نفع ہے نہ نقصان. تو وسوسہ جو پیدا اس کا علاج یہی بتایا گیا کہ پھر جا کے یہی کام انجام دے دو. پھر اس سے اچھا اگر آدمی 10-15 مرتبہ یہ سلسلہ شروع کر دے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کے وہی کام کرنا کہ جس سے دل کے اندر ذرا کھٹکا پیدا ہو رہا, ذرا بس شگونی آ رہی. جیسے اکثر میں بعض نوجوانوں کو ایک علاج بتاتا ہوں ان کے اس مسئلے کا, جو ابتداء بلوغ یعنی 15 سے 20-22 سال تک شاید سب کو سامنا کرنا پڑتا ہوں, کہ ایک دم سے دلوں میں بہت سارے شک پیدا ہونے لگتے ہیں. ایک دم سے بہت دیندار مذہبی گھرانے کا نوجوان 10-11 سال کی عمر سے عبادتیں کر رہا, مسئلے مسائل جانتا, لیکن ایک 17-18 سال کے قریب ایک مرحلہ آتا خدا ہے بھی یا نہیں, رسالت امامت قیامت توحید پورے عقائد کے بارے میں, نماز پڑھنے کھڑا ہو دنیا بھر کے خیالات. اچھا یہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں عام طور پہ لوگ وہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ ابھر کے یہ چیزیں آ جاتی. تو اس کا جو علاج بتایا گیا ہے وہ یہی کہ چھوڑ, جو خیال بھی آ رہا ہے وسوسے کی حد تک چھوڑ, آنے دے آنے دے آنے دے, یہاں تک کہ ایک وقت میں خود ہی آنا بند ہو جائے. بالکل اسی طرح کہ روزے کے عالم میں جو لوگ تھوک پینے سے بچے اور بار بار تھوکے کہ کہیں تھوک الگ سے نیچے نہ اترے اور تھوک پیدا ہو اور پینے لگے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, تو یہی اسلام نے بد بال اور بدشگونی کے لیے کفارہ بتایا کہ جس چیز کے بارے میں بدشگونی کا احساس ہو رہا ہو آپ جان بوجھ کے وہی کام کر لو, لیکن اب توکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کر کے یہ خیال دل میں پیدا کر کے یہ فائدہ اور نقصان کا مالک خدا, یہ اسلام نے بتایا. اور ساتھ میں ایک بات اور کہی وہ یہ کہ کسی چیز سے کبھی بری فال دو ہی نہیں, ہمیشہ اچھی فال دیا کرتے, جو ہمارے بزرگ ہمیں تہذیب و طریقہ سکھاتے تھے کہ ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو, ہمیشہ اچھا خیال سوچو, ہمیشہ یہ سوچو کہ اس کے اندر, یعنی جو کہا جاتا ہے کہ خواب میں موت نظر آئے سمجھ لو زندہ رہنا, خواب میں بھی الٹا نکالو الٹا اسی بھی یہ جو بری باتیں اس سے اچھے نتیجے نکالو. دو چیزیں بتائی, بس پانی اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہی کام کر لو اللہ پہ بھروسہ کر, اور دوسرا علاج یہ کہ جس چیز سے بھی بس پانی کا امکان ہو اس سے ہمیشہ اچھا خیال نکالو, اور اس کے لیے صلح حدیبیہ کے واقعے کو پیش کیا جاتا. وہ یہ کہ جس وقت حضرت عثمان نے رپورٹ دی کہ قریش مکہ کے یہ دو مسئلے اور ان کے نمائندے قریب آنے والے ہیں مذاکرات کے لیے, تو ایک مرتبہ سامنے سے سہیل ابن عمر آتا نظر آئے, یہ خطیب العرب اس کا لفظ خطیب العرب, عرب کا بہترین اور عرب کا بہترین خطیب, بہترین خطابت کا مالک اور مزاج میں بڑا سخت, اس کے بارے میں مشہور تھا جس کا مزاج بڑا سخت ہے, کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے, اپنی ناک نیچے نہیں ہونے دیتا ہے, اپنی آن پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے, یہ مشہور ہے اس کے بارے میں. اور جس زمانے کا یہ واقعہ, اس وقت اس کے گھر میں ایسا ہی مسئلہ چل بھی رہا تھا کہ اس کا سگا بیٹا اسلام لا چکا اور باپ اپنے بیٹے کو قید کر رہا ہے, کوڑے مار رہا ہے, ظلم و ستم کر رہا ہے, یعنی اتنا سخت ہے یہ مزاج کے اندر, اولاد بھائی بہن کسی چیز کا خیال نہیں, اپنی بات کی یاد, بس جو ہماری بات ہے اس سب کو ماننا پڑے گا, اتنا سخت آدمی آ رہا. اس کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ, اچھا پھر واقعات میں آگے کا واقعہ ہے لیکن وہ سب نے سنا, ابو جندل جب منع کیا گیا یعنی اس کے بیٹے کو کہ ہم واپس نہیں کریں گے, تو دیکھیے اس آدمی نے مذاکرات توڑ لیے پھر ہم پھر واپس جاتے ہیں, ہم نہیں کریں گے سنو, اتنا سخت. قریش نے اس کو بھیجا ہی اس لیے کہ کسی سفترین آدمی کو بھیجو, ایسا نہ ہو مشہور ہے قریش کے پاس کہ محمد جادوگر, عام سے آدمی کو بھیجو گے وہ تو محمد ہی کا کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے گا, سفترین آدمی کو چھانٹ کے بھیجو جو برابر سے مقابلہ کرے رسول, اس کی وجہ سے سہیل کو بھیجا گیا. اب سوچے کتنا سخت آدمی آ رہا, دور سے مسلمانوں نے دیکھا, جو اس کو جانتے ہیں وہ تو سمجھ گئے کہ اگر معاملہ بن بھی رہا ہو تو بگڑ جائے. ایسا ہی آدمی آیا جو مسلمانوں سے پہلے ہی خار کھا کے بیٹھا, اچھا یہ بدر میں فیض بھی ہو چکا, ایک وہ بھی اس کو غم ہوگا,
اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا ایک وہ بھی اس کو غم ہو, اور پہلے ہی سے مزاج کا سر کریلا اور ہیم چڑھا, پہلے ہی کون سا اچھا تھا, اور یہ دو چیزیں اور جمع ہو گئی. تو دیکھنے والوں نے دور سے سمجھ لی کہ اب معاملہ بنتا بھی تھا تو بگڑ گیا, بھیجا ہی ایسے آدمی کو گیا, مگر پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا کہ پہلا امر ہونا, اس کا نام سہیل, سہیل سے پیغمبر نے پال نکالی, سہیل سے سہل, سہل مانے آسان, کہا بس ہمارا کام آسان ہو گیا, سہیل آ رہا ہے بس پہلا امر ہونا ہمارا کام آسان ہو گیا. یہ وہی چیز کہ اسے دیکھ کے سارے مسلمان پریشان کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بگڑ گیا, پیغمبر وہ جو اصول بتا رہے, کیونکہ اسی حدیث بعد میں علماء نے کوٹ دیا کہ اگر کبھی کوئی خرابی بھی سامنے آ رہی ہمیشہ اچھی فال نکالو کام بچ جائے گا, اللہ پہ بھروسہ کرو, فال اور شکون ہمیشہ اچھے لو. سہیل کو دیکھ کے کہا سہیلا امر ہونا, آج ہمارا معاملہ حل ہو گیا, سہل ہو گیا معاملہ بالکل. تو ہمارے آدمیوں کو بھی دیکھ دیا, بہرحال اس کو قابو میں کرنے کے لیے معلوم تھا کہ یہ آدمی ایسا سخت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سختی پہ پہنچ جائے جو قریش کو بھی منظور نہیں. تو دو آدمی بھیجے تھے بطور مددگار, یہ تین آدمیوں کا وقت آئے. اب پیغمبر سے بات چیت شروع, سارے مذاکرات اور ڈائیلاگ بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے, اور اس کی ضرورت بھی کوئی میں خاص محسوس نہیں کر رہا ہوں. خلاصہ یہ نکلا کہ اس بات چیت کے بعد یہ طے پا گئے کہ یہ جو قریش کے دو بڑے مقصد ہیں, ہم قسم کھا چکے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کو مکے میں نہیں آنے دیں, اور ہماری ناک کٹنے کا مسئلہ ہے, عزت و آبرو کا مسئلہ ہے. اب اس کا حل یہی نکالا گیا کہ چلو تمہاری قسم بھی صحیح رہے, تمہاری عزت و آبرو بھی ختم نہ ہو, ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں, آئندہ سال آ جائیں گے جو تمہاری قسم سے اس کا تعلق نہیں, اور کہنے کے لیے تمہیں ہو بھی جائے گا دیکھا ہم نے مسلمانوں کو نہیں آنے دیا. تو یہ سب سے پہلے تو یہ جو دو مسئلے تھے قریش, انہیں پیغمبر نے حل کیا. اچھا یہ سارے مذاکرات کسی بند کمرے میں نہیں ہو رہے, یہ سارے مذاکرات 1500 ان مسلمانوں کے سامنے ہو رہے ہیں جو اب تک کے واقعات اسے بہت جوش میں آ چکے کہ آخر قریش نے ہم کو سمجھ کیا رکھا, ہم طاقت والے, ہم شجاعت والے, ہم 3 دفعہ قریش کو مار چکے ہیں, آج ہمارا لشکر سب سے بڑا, ہم کیوں اتنا دب چلے جائیں. جو پہلے ہی سے مسلمان غصے میں ان کے سامنے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جس کی ایک ایک شرط ایسی کہ ایسا ہی لگ رہا کہ پیغمبر جھکتے جا رہے ہیں دبتے جا رہے ہیں, اور سہیل ابن عمر سر پہ چڑھتا چلا جا رہا, مگر وہی جو پیغمبر اسلام کا مصالحانہ طریقہ, جذبات ہمیشہ قابو میں رکھنا, ہوش کے بدلے جوش سے کام لینا, اور حال سے زیادہ مستقبل کی فکر کرنا کہ اس وقت جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں فی الحال فائدہ بھی ہو جائے تو آگے چل کے اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے وہ دیکھنا. دیکھیے یہی اصول جو ابھی میں نے کہا کہ صلح حدیبیہ پیغام یہ ہے کہ حال سے زیادہ مستقبل کا خیال کرو, یہی اصول موت کے بارے میں آتا ہے ہمارے سامنے, جو ہمارا 10واں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان میں قبر کو تیار رکھے ہوئے, اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا قبر کس لیے, اس لیے کہ دنیا کا جو کام کرو پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا فائدہ قبر میں ہے یا اس کا نقصان, یہ نہیں دیکھوں کہ دنیا میں فائدہ ہے یا نقصان. قبر اس لیے کہ ہر کام کے وقت پہلے قبر کے حوالے سے چیک کرو کہ اس میں کیا نقصان ہے کیا فائدہ. بچے کو اسکول میں داخل کرانا, بڑا اچھا اسکول ہے, انگلش اسکول ہے, 2500-3000-4000 روپے سالانہ کا خرچہ ہے, سب گٹپٹ چٹپٹ اس کو آ جائے گی, گانا وانا وائلن پیانو سب سیکھ جائے گا, اس کے دنیا بن جائے گی, لیکن مستقبل میں یہ فائدہ ہے یا نقصان. بہترین نوکری مل رہی, سہولت ہی سہولت, بینیفٹ ہی بینیفٹ, مگر قبر میں فائدہ ہے یا نقصان. ہر چیز ایک بہت مشہور حدیث, کرائیٹیریا اور معیار قبر بنے تو یہی چیز, جو کام بھی کرنا ہو حال کو نہیں دیکھنا ہے مستقبل کو دیکھنا, اصلی مستقبل تو وہی قبر, وہی جو موت کا اصول صلح حدیبیہ کے اندر بڑا چھوٹے پیمانے پہ آ رہا, کہ یہ مت دیکھو کہ ابھی تمہیں دبنا پڑ رہا, یہ دیکھ کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تم سینہ تان کے چلو اور بعد میں تمہیں دبنا پڑ, اس سے یہ اچھا ہے کہ ابھی دب جاؤ, بعد میں سب کچھ تمہارے ہاتھ میں جائے گا جیسا بعد میں ہوا. کہ جو شرطیں قریش نے رکھوائی, قریشی آ کے ایک ایک شرط کو توڑواتے گئے, یعنی جو آج قریش بڑے فخر تکبر کے ساتھ گھوم رہے کہ ہم کامیاب ہوئے, ہر بات ہم نے مان لی, انہوں نے ہی آ کے یہ شرطیں توڑوائی, اور جو مسلمان آج دبے ہوئے انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ بھائی یہ شرط واپس لے لو, اب ہمیں نہیں چاہیے. تو حال اور مستقبل, یا دوسرے حالات میں ایک بات اور کہہ دوں کہ آج اللہ کا رسول ایسے مذاکرات کر رہا جس میں تمام مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال ہمیں نقصان, مگر پیغمبر وعدہ کر رہا کہ آج میری بات مانو مستقبل میں تمہیں فائدہ ہوگا. تو اگر اس اصول کو خالی صلح حدیبیہ میں نہ چلائے اپنی پوری زندگی میں لے کے آئی کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام ان پر اتنا بھروسہ کر لیں کہ اگر وہ آپ سے کچھ کہیں جس میں ابھی نقصان ہو رہا ہو اتنا بھروسہ کر لیں کہ مستقبل میں ضرور فائدہ ہوگا اور اتنا فائدہ ہوگا کہ آج کے نقصان ہی نہ رہے گا. بس یہی صلح حدیبیہ کا پیغام. صلح حدیبیہ کا پیغام یہ نہیں کہ ہم دو چار پہ اعتراض کر دو چار کی ہنسی اڑائے, کچھ مسلمانوں کو شک کرے, کچھ مسلمانوں کا مذاق اڑائے اور وہی طریقہ خود اختیار کر لے. کہ اگر وہاں سے شک ہو رہا تھا لوگوں کو کہ کیسی صلح ہو رہی ہے تو ہم میں سے بھی تو اکثر وہی ہے کہ شک کرتے کیسے بیٹی کو پردہ کرا دیں, شادی کیسے ہوگی, کیسے داڑھی رکھ لیں, گزارا کیسے ہوگا, کیسے سود کی نوکری چھوڑ دیں, آگے کیا کچھ ہوگا, کیسے اپنے بچے کو مسلک ایسے اچھے اسکول میں نہ داخل کرائیں زندگی کا گزارے گا. ارے جو شک وہاں چل رہا تھا اتنا نہ صحیح تو چھوٹا موٹا شک تو ہمارے پاس بھی ہے. تو پیغام صلح حدیبیہ یہی ہے کہ رسالت اور امامت جو حکم دے دے چاہے تم نقصان دیکھ رہے مگر صلح حدیبیہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کر لو ہمارا آج کا نقصان بعد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ. تب تو تمہیں حق ہے ان کو پلٹ کے دیکھنے کا جو پیغمبر سے مطمئن نہیں تھے. اور اگر تمہاری اپنی یہ حالت کہ اپنے کسی کام میں رسول اور امام کی بات پہ اطمینان نہیں آ رہا یہ نقصان ہی نقصان ہے اور ان پر اعتراض کر رہے تو یہ تو وہی اعتراض جسے مولا نے کہا ربا قابل قرآن ول قرآن جل انو. کتنے ہی تلاوت قرآن کرنے والے وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پلٹ کے انہیں پہ لعنت کرتا کیونکہ وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین اور ابھی ایک جھوٹ بول کے آئے اور ابھی جا کے دو جھوٹ بولنا وہ مثال ہماری نہ بن جائے. دیکھیے میں اس اطمینان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کو اس حوالے سے شاید آپ نے کم سنا اور کم پڑھا. ہمارے بزرگ علماء کرام نے ساری باتیں پہنچائی, میں تو فقط انہی کا کوچا تین اور انہی کی باتوں سے اس استنباط کر کے طالب علمانہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا. مگر یہ بات بہت یاد رکھیے کہ ہماری قوم بعض بڑی بڑی حقیقتوں کو بھول جاتی ہے, یعنی یہ بھول جاتے ہیں کہ جس چیز پر ہم اعتراض کر رہے ہیں وہی چیز تو ہم میں بھی پائی جاتی ہے. ادھر ابھی شہادت کی تاریخیں گزری, تاریخ اور غم کے عالم میں سوچتی رہی وہ کیسے جنہوں نے رسول کی بیٹی کو ان کا حق نہیں دیا اور خود ان کی ہی حالت کی رسول کی بیٹی کا حق دبا کے بیٹھے اور سوچ رہے ہیں وہ کیسے. ارے وہ کیسے سے دیکھنا ہے, جا کے آئینہ دیکھ لو پتا چل جائے گا کہ وہ کیسے. اور کتنے ہی ایسے لوگ سوچتے ہیں وہ کیسے کہ پیغمبر صلح کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں لوگ ماننے کو تیار نہیں. اور اپنی ہی حالت کہ انہوں نے شاید ایک حکم نہیں مانا, ہم نے 24 گھنٹے میں کوئی بھی حکم نہیں مانا اور ان کو سوچ رہے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا پڑتا. صلح حدیبیہ کا یہ پیغام ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. پیغام کیا ہے؟ رسالت کے حکم کے آگے جو ہر نقصان کو برداشت کر کے بھی سر جھکا دے وہ تو پکا مومن ہے صلح حدیبیہ والا. اور اگر رسالت کے حکم سننے کے بعد بھی اگر مگر لیکن یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بات ٹھیک ہے لیکن آج کون عمل کر سکتا ہے اس قسم کے جملے لے آئے وہ مجرموں کی صف میں کھڑا نظر آئے گا. ہے اب حالت یہ ہو گئی کہ سہیل ابن عمر اعتراض پر اعتراض کر رہا اور پیغمبر اس کی ہر بات کو مانتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آخر میں جو 6 شرطیں سامنے آئیں تو پتا چلا کہ ان 6 میں سے کم از کم 3 شرطیں ایسی یا 2 شرطیں ایسی ہیں جو سراسر مسلمانوں کے نقصان میں. پہلی شرط یہ آئی, سب سے پہلی شرط کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں واپس, اگلے سال آنے کی اجازت ہے مگر وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ, صرف 3 دن کے لیے مکے میں رہیں گے بس اس سے زیادہ نہیں, اور اس 3 دن میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں سوائے ان ہتھیار کے جو مسافر کے لیے لازم. اب مسافر جو آتا چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں جنگلی درندے بھی, سفر کے لیے جو ہتھیار ضروری سوائے ان کے اور کچھ نہیں لائے. اور وہ ہتھیار بھی جو سفر کے لیے ضروری جیسے ہی مکے کی سرحد میں داخل ہوں گے تھیلوں کے اندر چھپا دیے جائیں. یہ پہلی شرط, اس سال واپس جاؤ آئندہ سال آؤ مگر دونوں شرطوں کے ساتھ, سامان پہ بھی پابندی لگا رہے اور ٹائم پر بھی پابندی لگا رہے, 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں اور کوئی ہتھیار نہیں لا سکتے سوائے سفر. یہ پہلی شرط. مسلمانوں بڑی کھل رہی, بہت اذیت ہو رہی, کھلم کھلا یہ شرط بے عزتی اور بے آبروئی کا سودا بن رہا, سرحد پہ آ گئے اور واپس چلے جائیں. خیر دوسری شرط یہ مانی گئی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا جاتا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں, لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے آ جاتا تو مدینے والے یعنی رسول کی ذمہ داری کہ اسے واپس کر دیں. اب واپس کر دیں اور واپس پہنچا دیں, یہ دو الگ الگ لفظ. اس کی وجہ سے بعد کے واقعات میں تبدیلی آ گئی. شرط یہ رکھی گئی, دیکھیے جب معاہدہ ہوتا ہے اس میں الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کوئی مسلمان مدینے سے مکے جائے گا, مکے والے اس کو روک لیں, لیکن مکے سے کوئی مدینے آیا تو واجب ہے رسول پر کہ وہ اس کو واپس کر دیں. اچھا, اب اس میں دو چیزیں آ گئیں. ایک تو لفظ آیا واپس کر دیں, یہ نہیں آیا کہ واپس پہنچا دیں, اور دوسرا یہ کہ وہ لفظ آیا مسلمان, مسلم, مسلم کہتے ہیں مرد, مسلمہ نہیں آیا. ان دو لفظوں سے بعد میں دو واقعات بن گئے بڑے دلچسپ. خیر, یہ دو شرطیں. اس کے بعد تیسری شرط یہ کہ عرب کے قبیلوں کو اجازت اور اختیار, جو جس کے ساتھ چاہے مل سکتا ہے اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چوتھی شرط یہی کہ یہ معاہدہ اب 10 سال کے لیے ہے اور 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. اچھا, کسی ایک مقام پر ساری شرطیں موجود نہیں, الگ الگ کتابوں میں کسی میں 2 ہیں, کسی میں 3 ہیں, کسی میں 4. پانچویں شرط یہ ہوگی کہ اس کے بعد کافروں کا مال بھی قابل احترام ہو جائے گا اور مسلمانوں کا مال. چھٹی شرط یہ بڑی اچھی شرط, اہم شرط ہے ان مانو کہ اس شرط پہ کم توجہ دی لوگوں نے, لیکن یہ وہ شرط ہے کہ جو بہرحال مسلمانوں کے فیور کی, وہ یہ ہے آج کے بعد سے مکے میں کسی مسلمان کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, اور جو اپنے اسلام کو ظاہر کر دے اس کی جان مال اور عزت محض رہے گی. یہ بھی ایک شرط جسے عام طور پہ نہ پڑھا جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ واقعاً کچھ کتابوں میں ہے بھی نہیں اور کچھ میں ہے. ہمارے علماء عالم چاہے وہ شیخ مفید ہوں, چاہے وہ علامہ طبرسی ہوں, چاہے علامہ مجلسی ہوں, سب نے اس چھٹی شرط کو لکھا. یہ معاہدہ مکمل ہوا, بس اس وقت یہ معاہدہ مکمل ہوا. ابھی اس سے پہلے کے دستخط کیے جائیں وہ واقعہ پیش آ گئے, جو صلح حدیبیہ کا مشہور ترین واقعہ. یعنی کسی کو اور کچھ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, یہ ضرور معلوم ابو جندل کا واقعہ. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعہ نہ پڑھوں تو بہرحال 106 تقاریر کی کمی آ جائے گی اس کے اندر, اور پڑھوں تو آپ کا کئی دفعہ کا سنا ہوا واقعہ. بس اس لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ذرا جلدی جلدی پڑھ لیا جائے. مگر وہ واقعہ پہلے کا ایک چھوٹا سا اور واقعہ. یہ معاہدہ زبانی طور پہ طے پا 6 شرطوں کے ساتھ, اب اسے کاغذ پہ لینا. کئی مرتبہ میں نے یہ حدیث مختلف مجالس میں پڑھی کہ معصوم بھی کہتے ہیں کہ 5-6 آدمی ایسے جن کی دعا بھی خدا قبول نہیں کرتا. کون خدا؟ اس کا اپنا وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم, اسی نے وعدہ کیا کہ دعائیں مانگو میں قبول کروں. لیکن 5-6 ایسے ہیں کہ ان سے خدا اپنا یہ وعدہ ہی پورا نہیں کرتا, کیونکہ خدا نے ان سے وعدہ ہی نہیں کیا. ان 5-6 کو بھی جو کسی کو قرضہ دے اور بغیر کسی تحریر اور گواہی, اور بعد میں قرضہ نہ ملے, نہ ملے اور کہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا, تو دوسری بات ہے. لیکن وہ اللہ کا دروازہ پکڑ کہ غلطی میں نے کی ہے, تو میرا قرضہ واپس دلوا, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. جب میں نے پہلے سے طریقہ کار بتا دیا تو اس کی پابندی کیوں نہیں کی؟ تو یہ ایک اسلام میں اہم چیز کہ گڈ فیتھ یا لوگوں پہ بھروسہ بہت اچھی چیز, لیکن ہر وہ معاملہ جو بعد میں اختلاف کا سبب بن سکتا اسے تحریری صورت دے دو اور گواہوں کے سامنے رکھ دو. دیکھیے ہمارا آج معاشرہ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا, مگر ایسا گناہ کہ کسی طرح سے وہ سلجھ ہی نہیں پا رہا, اور ڈور جو الجھ جائے اس کا سرا نہیں ملتا, وہی ہو گیا. وہ ہے میراث کا مسئلہ. کہ اس انداز سے ہمارے گھروں کا نظام چلتا کہ باپ یا ماں کے, خصوصاً باپ کے انتقال کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس طرح مسئلہ حل کیا جائے. بیٹے کماتے ہیں تنخواہ ایک جگہ دے دیتے, دکان باپ کی ہے, 2 بیٹے اس پر بیٹھ رہے ہیں, اس میں بیٹے کا پیسہ کتنا, باپ کا پیسہ کتنا, اس کو شیئرنگ پارٹنر مانے, اسے نوکر مانے, کوئی چیز کلیئر نہیں کی جاتی. جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تب مسئلہ آ جاتا. ایک بیٹا کہتا ہے میں برابر سے دکان پہ بیٹھا ہوں, میرا حق زیادہ ہونا چاہیے. دوسرا کہتا ہے کہ جی نہیں, دکان باپ کی دکان تھی اس لیے سب کا برابر شیئر ہو. اور بات یہ نہیں ہے کہ یہ غلط کہہ رہے صحیح کہہ رہے, بات یہ ہے کہ واقعہ مسئلہ حل بھی نہیں ہو پاتا. ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا, یہ سارے جو ہمارے مسئلے. تو باپ اور بیٹے کے درمیان بھی بہترین راستہ یہی, مستقبل وہی بات جو صلح حدیبیہ, کہ چاہے فی الحال ذرا نقصان ہو, باپ کو برا لگے یا بیٹے کو برا لگے, مگر مستقبل میں پرابلم نہ ہو, باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ساری چیزیں طے کر لی جائے. ہاں, یا پھر انسان اتنا وسیع القلب کہ وہ کہے کہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں, بھائی یہ باپ بیٹے کا مسئلہ, ٹھیک ہے اگر مجھے بعد میں میراث نہیں ملی تو مجھے کچھ نہیں چاہیے, اگر قرضہ نہیں ملا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا حق کتنے دبا لیے چلے مجھے نہیں چاہیے، یا تو اتنا وسیع القلب وہ تو ٹھیک، لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ بعد میں لینا بھی ہے اور ابھی طے بھی نہیں کرنا ہے، یہ وہ مسئلے ہیں جہاں خدا بھی مدد نہیں کرتا. اسی لیے صلح حدیبیہ کاغذ پہ آنا، اور کاغذ بھی کس طرح دو دفعہ لکھا گیا، فوٹو کاپی مشین تو تھی نہیں کہ دو مرتبہ کاپی نکل آتی، دو دفعہ لکھا گیا، دونوں پہ ایک طرف رسول کے دستخط، ایک طرف سہیل ابن عمر، ایک کاپی رسول اپنے ساتھ لے گئے، ایک کاپی سہیل ابن عمر کو دی. دیکھیے پورا کتنا باقاعدہ کام ہوا، سسٹمیٹک انداز. پیغمبر اسلام یہ جس وقت باتیں شرط کے طور پہ طے پا گئی، اب اسے کاغذ پہ لا رہی، اور اس وقت پیغمبر نے علی کو بلایا اور کہا تمہیں یہ تحریر لکھنا. باقی سارے مسلمان تو غم، غصے اور صدمے کی اس کیفیت میں تھے کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا، وہ ایک ایک چیز پہ رسول سے بحث کر رہے ہیں. خود سوچی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات، اور ایک آدمی جو ہے دونوں میں سے ایک پارٹ، اس کے اپنے آدمی اس سے بحث کر رہے ہیں. کتنی پوزیشن نازک ہو جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے ٹیبل کے اوپر. مذاکرات کی جو میز ہوتی اس میں سامنے والی پارٹی کو پتا چل جائے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اپنے آدمی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور مجمع عام میں یہ ساری بحث ہو رہی ہے، مگر اللہ کا رسول ان سب کے باوجود شرائط کو نہیں بدل رہا. حتیٰ یہ کہ جب کسی نے کہہ دیا کہ یہ کیا شرط ہے کہ اگر مسلمان مدینے میں آئے گا تو واپس کرو، اور ہمارا آدمی وہاں جائے گا تو وہ واپس نہیں کرے گا، تو پیغمبر اسلام نے آپ کس نے ذرا سخت جواب دیا، کہا کہ اگر کوئی ہمارے پاس آ گیا مکے سے ہم اسے واپس کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ. یعنی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر کوئی مدینے میں آ گیا تو محفوظ ہو گئے، اگر موت آنا ہے تو یہاں بھی آ جائے، اور اگر ہمارا کوئی آدمی مکے میں چلا گیا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ پیچھے جانے کی، جس نے ہم پر ان کو ترجیح دی، جس نے ہم سے لے کر ان کو سمجھا جو وہاں جانے کو تیار ہو گیا. یہ پیغمبر کا جواب بھی بالکل سخت جواب جن آدمیوں کو دیا ان کا نام تو میں نہیں لیتا ہوں، لیکن اس طرح سے پیغمبر نے سب کو خاموش کرایا. مگر خاموش نہیں ہو رہے ہیں لوگ، جن میں گوئیاں ہیں، بے چین ہیں، پریشان. ہاں ہمیں صرف علی نظر آتے ہیں جو رسول کہہ رہے ہیں آمننا و صدقنا سمینا و اطعنا، قلم آگے بڑھ رہا. اور یہ آپ کو نمایاں خصوصیت جو نظر آئی، علم احتیاط کے ماہر کہتے ہیں کہ آدمی جو ہر آدمی کا ایک مزاج بن جاتا، جسے غصہ آتا ہے تو وہ ہر جگہ غصہ کرے گا، کہیں کام بھی آ جائے. کبھی ایسے بھی موقع ہوتے ہیں کہ ہمیں لڑنے بھڑنے والا آدمی چاہیے ہوتا، ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے حج کے قافلوں مولن سے یا بس ڈرائیور سے لڑنا. اب لڑنا بھی ایک طریقہ کار ہے، ہم جیسے آدمی تو لڑ بھی نہیں سکتے، اس وقت ایسے قافلے آدمی ڈھونڈے جاتے کہ 30 دن ہم کو گالیاں دے چکے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ لڑ تو سکتے. بسم اللہ آ جائیے آج آپ کا کام. تو یہ بھی اسلام نے ایک چیز کہ قوت غضبیہ بالکل صفر بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی ضرورت پڑتی. اسی طرح جو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ان کا مزاج یہ بن جاتا کہ ہر جگہ پہ وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اسلام کا دشمن بھی آ جائے تو ان کو نہیں انل منکر کی ہمت نہیں ہوتی. کبھی ان کی سخت ترین ضرورت پڑتی ہے جب مذاکرات کرنا، پیار و محبت سے کسی کو سمجھانا. میرے مولا کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ علی کی خصوصیت یہ تھی کہ علی کا اپنا کوئی مزاج ہی نہیں، جہاں جو مرضی پروردگار تھی وہی علی کا عمل تھا. ایک طرف بعض مسلمان اتنے ٹھنڈے تھے کہ میدان جنگ میں جب لڑنے کا وقت آتا تو لڑا نہیں جاتا، اور اتنے گرم تھے کہ صلح حدیبیہ میں کہ جہاں ٹھنڈے ہونے کا وقت ان سے ٹھنڈا نہیں ہوا جا رہا، یہاں لڑنے کو تیار. اور ایک طرف علی تھے کہ جب تلوار چلانے کا وقت آتا ہے تو وہی صاحب ذوالفقار، اور جب تن چلانے کا وقت آتا ہے تو وہی کاتب صلح حدیبیہ. ہر جگہ مرضی رسول و مرضی خدا کے مطابق. شروع تھے جو محمد یہی یاد رکھیے کہ وہ علی کا وہاں صاحب سیف ہونا اور یہاں پہ کاتب ہونا، یہ خود ایک نمایاں ترین خصوصیت. یعنی رسول تلوار بھی دی تو اس وقت علی کو، قلم بھی یہاں پہ دیا تو اس وقت علی کو. معلوم کہ یہ وہ جس کی نہ اپنی کوئی مرضی ہے، نہ کوئی مزاج ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، جو اللہ اور رسول چاہیں گے اس وقت وہی اس کا عمل ہوگا. تو نہ پورے سے حدیبیہ کے میدان 1400 صرف دو رسول اور علی نظر آ رہے ہیں جو مذاکرات کی میز پر ہیں، اور باقی سب کے سب یا غم یا غصہ یا صدمہ یا جوش جو کچھ بھی آپ کہیے پیغمبر لکھواتے جا رہے ہیں، علی لکھتے جا رہے ہیں. یہاں پہ اب یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت یہ لکھنا شروع کیا گیا، شروع ہی میں دو رکاوٹیں آ گئی. اچھا، مولا نے خود کچھ نہیں لکھا، کاتب رسول زبان سے مضمون ادا کر رہے ہیں. لکھو حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاذا ما صالح علیہ رسول اللہ والملا من قریش، یہ وہ ہے کہ جس پر سلو کی ہے رسول نے اور قریش کے سرداروں نے. اب جب بسم اللہ ہی ہوا تو وہیں پہ مسئلہ آ گیا. تو سہیل ابن عمر نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا، ہم اللہ کو تو جانتے ہیں بسم اللہ، یہ رحمان رحیم کون ہے اس کو ہم نہیں جانتے. تو وہی لکھو جس کو ہم جانتے ہیں بسمک اللہم، اللہ کو مانتے ہیں جو ہمارا پرانا طریقہ کار. یہی وہ وقت جہاں سلمانوں کا صدمہ اور بڑھ گئے کہ آخر حاج رسول کو معذ اللہ ہو کیا گیا، اتنا جھکتے جا رہے ہیں کہ بسم اللہ کی آیت کو بدل دیے. علی سے کہا کہ چلو کاٹ دو، جو سہیل کہہ رہا ہے وہی لکھ دو. اچھا یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، پیغمبر نے یہاں پہ کر دیا، اگر سہیل کہتا کہ اللہ کا نام نہ لاؤ، مثلا بسم لات لکھو، بسم منات لکھو، بسم عزا لکھو، وہ بات اصول کی تھی، وہ بات عقائد کی تھی. وہاں پہ آپ دیکھتے کہ پیغمبر اصرار کرتے اور کبھی اس کو قبول نہ کرتے. لیکن یہاں پہ بات ابھی جو ہے صرف لفظ کی ہے، دونوں طرف اللہ ہی دینا، چاہے بسم اللہ کا ہو چاہے بسم اللہ امہ کا. رسول نے بتا دیا کہ معاہدے کے وقت اور مصالحت کے وقت، ہمارے یہاں بھی کبھی کاروباری پارٹنر میں مصالحت کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی خاندانوں میں ضرورت پڑتی ہے، کبھی شوہر بیوی کے طلاق کا کیس، تو پیغمبر نے بتا دیا اصولوں پہ اصرار الگ، لیکن اگر بات وہی ہو خالی لفظی جھگڑا ہو تو مومن کی شان یہی ہے کہ لفظی جھگڑے میں نہیں پڑتا. چلو اللہ ہی کا نام ہے، تم کہو تو تمہارے طریقے سے لکھ دیا گیا. اس کے بعد وہ دوسرا مسئلہ ہے جس کو ہر ایک جانتا، کہ پھر یہ وقت آیا کہ ہاذا ما صالح محمد الرسول اللہ والملا من قریش. اس کا اعتراض اور ٹیکنیکلی بالکل صحیح اعتراض، چاہے عبداللہ کے بیٹے یہ رسول اللہ کیا چیز، اگر ہم تجھے رسول مان ہی لیں تو پھر تو یہ ساری جنگیں، یہ سارا جھگڑا، یہ سارا اختلاف، یہ مکے کی رکاوٹ، یہ صلح حدیبیہ سب ختم ہو جائے گی. اور تمہیں آخر اپنے باپ کا نام لکھتے ہوئے کیوں شرما رہی، یہ وہ اعتراض کر رہا، اپنے باپ کا نام لکھ دو، عبداللہ کا بیٹا. اچھا اب یہ وہ مسئلہ جہاں پیغمبر کی ذمہ داری اور ہے، علی کی ذمہ داری اور. یہ یاد رکھیے یہ ایک بہت اہم اسلامی مسئلہ، کہ کبھی ہماری ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے، لیڈر کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے. آپ کو شاید معلوم ہو سلمان رشدی کا مسئلہ جب کھڑا ہوا تو امام خمینی کے فتوے کے بعد، جو کوئی نیا فتویٰ نہیں تھا، 1400 سال سے تمام شیعہ، سنی، حنفی، حنبلی، بریلوی، شافعی سب اس پہ متفق کہ نبی کی توہین کرنے والا واجب القتل، اور نبی کی توہین کرنے والا ایسا واجب القتل ہے ہمارے اعتبار سے کہ اس کے لیے تو حاکم شرع یا مجتہد یا اسلامی عدالت کسی سے نہیں پوچھنا. باقی اگر کوئی گناہ ایسا کر چکا ہے جو قتل واجب القتل ہوتا، مثلا زنا، تو ہمیں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو سزا دے دیں، ہم پکڑے جائیں گے، ہم کو الٹی سزا ملے گی. لیکن صاحب نبی تو برا کہنے والا، اس کے لیے کسی سے رابطہ بھی نہیں ہے، جس کو کنٹرول مل سکے قاتل پر اس کو مار دیں، کتنا پکا مسئلہ. مگر یورپ بعض ایسے علماء ہیں جنہیں سعودی عرب کی جانب سے تنخواہ ملتی، ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، اور دلیل یہ پیش کی کہ دو چار رسول کے زمانے کے مجرم خود رسول کے سامنے آئے تو رسول نے ان کو قتل نہیں کی. یہ دیکھیے ان کی بات صحیح تاریخ کے اعتبار سے، لیکن ایک مسئلہ نبی کو برا بھلا کہنے والا ہے، نبی کے سامنے آئے تو نبی اس کو کر سکتا، اس کا مسئلہ ہمارے سامنے آئے ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے، ہماری ذمہ داری الگ، نبی کی ذمہ داری الگ. علی اکبر کا قاتل ابن نمیر سید سجاد کے سامنے آئے تو سید سجاد چھوڑ بھی سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، ہمارے سامنے آئے ہمیں یہ اختیار نہیں، ہم پر تو واجب ہے کہ اگر اس حالت میں ابن نمیر آتا بالکل مجبور ہو کر تو ہم اسے قتل کر دیتے. تو یہ منع جو ہے یہ ہر جگہ چلتا کہ جس آدمی کا اپنا معاملہ اسے تو شریعت اختیار دیتی، مگر دوسروں کی ذمہ داری جو ہے وہ بدل جاتی. سنا رسول خود چاہے تو رسول اللہ کٹوا سکتے، مگر علی کی ذمہ داری ہے کہ جب رسول کو رسول مان رہے ہیں یہ لفظ نہیں کاٹ سکتے. اور اسی وجہ سے پیغمبر نے علی کو برا نہیں کہا، معاذ اللہ مذمت نہیں کی، اعتراض نہیں کیا. اچھا اس کے مقابلے میں کچھ اور واقعات جہاں کچھ اور لوگوں نے پیغمبر کا حکم نہیں مانا، تو پیغمبر کتنے ناراض ہوئے، کیسے اٹھا دیا، کیسے بات چیت بند کر دی، کیسے کیسے غضب میں آ گئے. تو فرق پتا چل جاتا کہ یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس میں واقع علی کی ذمہ داری الگ تھی، نبی کی ذمہ داری الگ. یعنی بہت میں گونڈی بات کہہ دوں، سلمان رشدی علی کے سامنے آئے تو علی کو قتل کرنا پڑے گا، نبی کے سامنے آئے تو اب نبی کی مرضی، کیونکہ ان کا اپنا مجرم ہے، چاہے تو قتل کرے چاہے تو قتل نہ کرے، اگر ہمارے ہاتھ کے لیے یہ اختیار نہیں. خیر میرے مولا نے قلم رکھ دیا، رسول نے اعتراض نہیں کیا. وہ کاغذ اٹھایا جہاں رسول اللہ لکھا تھا اسے کاٹ کر عبداللہ اپنے والد کا نام لکھ دیا. ضمنی طور پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ رسول نے وہ لفظ کاٹا بھی وہ لفظ لکھا بھی. کاٹنے کا مطلب ہے پڑھا ہوگا اور پڑھنے کا مقصد ہے کہ رسول پڑھنا جانتے. جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, چینی زبان کا اخبار کبھی آ جاتا تو اس میں ہم کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس میں ہمارا نام کیا, اور اگر آپ برا نہ مان تو گجراتی زبان میں کبھی کوئی لوگ اشتہار دیتے ہیں کہ آپ کے مجلس کا اشتہار, تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں میرا نام شروع میں ہے آخر میں ہے بیچ میں ہے بھی یا نہیں. اس لیے کہ جو پہچانتا ہی نہیں ہے اس زبان کو وہ کیسے اس کے اندر اپنا نام پڑھ سکتا. پیغمبر اعلام کا یہ پڑھنا کہ رسول اللہ کا لکھا دلیل ہے کہ پڑھ سکتے ہیں, اور ساتھ کے پھر لکھنا کہ دلیل اس بات کی کہ لکھ سکتے ہیں ہے. اس وقت ایک جملہ بھی تھا کہ اے علی جو مجھ پہ گزری ہے وہ ایک وقت تم پہ گئی, اور جو میں نے کیا ہے وہ ایک وقت میں تمہیں کرنا ہو. اب تاریخ بہت بات بہار اور کامل اتنے اسیر کی تاریخیں دونوں متفق کہ وہ وقت آ گیا کہ صفین کی لڑائی نہضوں پہ قرآن پلند ہو جانے سے ختم ہوئی اور دومت الجندل کے مقام پر حاکم شام اور مولا کے درمیان ایک ایگریمنٹ دے پائے. حاکم شام کی جانب سے جناب عمر ابن عاص اور علی کی جانب سے علی کا کاتب عبداللہ ابن ابی رافع یہ دونوں بھیجے گئے, اور وہاں پہ جو معاہدہ لکھا گیا پہلا جملہ تو ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضا ما تقاضا علیہ علی امیر المومنین, یہ وہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا علی جو امیر المومنین ہے ان کے اور حاکم شام کے درمیان سیم بالکل یہی اعتراض ہمارے ہاتھ میں کیا یہ امیر المومنین کیا چیز, اگر ہم ان کو امیر المومنین مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا, پھر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے جھگڑا کرنے کا, پھر ہم بحث ہی نہیں کر سکتے, پھر یہ مصالحت کیا چیز. امیر المومنین سے مصالحت نہیں ہوتی, امیر المومنین کی اطاعت کی جاتی, تو نہ ہم اس لفظ کو نہیں مانیں گے. اس وقت عبداللہ ابن ابی رافع نے کہا یا امیر المومنین میرے لیے کیسے ممکن ہے, میں تو آپ کو اپنا امیر مانتا ہوں میں کیسے کاٹ ہوں. علی نے کہا لا یہ کاغذ مجھے, وہاں بھی اس کو برا نہیں تھا کہ تم میرے کاتب, بلکہ خاص علی کے بھی نہیں بیت المال کے کاتب, تمہاری ڈیوٹی یہ تم مطلب اسٹینوگرافر یا کلرک ہو تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو لکھو, نہیں اس لیے کہ اس کی ذمہ داری الگ علی کی ذمہ داری الگ. اسے کاٹ کے علی نے ابھی طالب لکھ دیا اور پھر ایک مرتبہ کا اللہ اکبر حاضر سنت سنت رسول اللہ, آج میں نے رسول کی سنت کی پیروی کی ہے, رسول کی سنت میں چلا, یہ وہی چیز ہے جس کی تصدیق جس کی خبر میرا رسول کئی سال پہلے دے چکا. بس ایک بات یہاں کہہ دو پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. بظاہر یہ دونوں آدمی ہمیں پسند نہیں آ سکتے, جو علی کو امیر المومنین نہ مانے جو رسول اللہ کو رسول اللہ نہ مانے. تو اہل ابن عمر بھی غلطی کر رہا, حاکم شام کا نمائندہ بھی غلطی کر رہا, مگر میں کہوں گا پھر ایک حد تک ان کو یہ شہادت دینے کو دل چاہتا کہ رسول نہیں مانتے تو نہیں مانا, اور کہہ دیا کہ اگر رسول مان لے تو سنو کیا, پھر تو ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں کہہ دیا کہ اس لیے امیر المومنین کا لفظ کٹوا رہا کہ اگر اس کو مان لیا تو علی امیر ہو گئے, امیر ہو گئے تو مصالحت نہیں ہوتی ہے اطاعت ہوتی ہے, پھر تو ہر حکم ماننا پڑے. تعجب ہوتا ہے آج کے مومن امیر المومنین بھی مانتا اور پھر علی کے اوپر اپنا حکم چلاتا کہ ایسا ہو جاؤ ویسا ہو جاؤ, یہ طریقہ ہونا چاہیے. تعجب ہوتا ہے آج کے مومن کو رسول اللہ کو رسول اللہ مانتا پھر حکم رسول کے سامنے اپنی مرضی چلاتا. یہ شادی بیاہ میں کون شریعت کی پابندی کر سکتا, یہ تو کہنے کی باتیں. شادی بیاہ میں تو وہی جو رسم و رواج ہوتے, ناریل پھوڑا جاتا ہے تو پھوڑا جاتا رہے گا, اور چاول اچھالے جاتے ہیں تو اچھالے جاتے رہیں گے, اور دودھ دہایا جاتا ہے تو پلایا جاتا رہے گا, اور تالیوں سے ہاتھ ملایا جاتا ہے تو ملایا جاتا رہے گا. رسول اللہ بھی رسول اللہ, علی بھی امیر المومنین ہے, لیکن نہ حکم رسول اللہ کا چل رہا ہے نہ حکم امیر المومنین کا چل رہا, حکم ہمارا یا ہمارے ان آبا و اجداد کا چل رہا جو خود ہندو تھے یا ہندوؤں سے اثر قبول کر کے وہ چیزیں ہم کو منتقل کر کے گئے. اس سے تو وہ بہتر کہ اس نے بات تو صحیح کہی کہ امیر المومنین مان لیا, پھر تو ماننا پڑے گا, پھر یہ نہیں چل سکتا کہ امیر المومنین بھی مانو اور بات اپنی چلاؤ. تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں کا اعتراض اس اعتبار سے صحیح اعتراض کہ جو امیر المومنین مانتا پھر اس کو سمینا و آسانا کی منزل پہ آنا, فائدہ ہو نقصان ہو موت ہو اولاد کو قربان کرنا پڑے, ماننا ہی ماننا. خیر ہمارے یہاں تو یہ بات اتنی واضح نہیں, انقلاب ایران جب آئے تھے شروع میں تو کتنی ساری ایسی باتیں چل رہی, امام خمینی کو یہ کرنا چاہیے, امام خمینی کو وہ کرنا چاہیے, یہ قتل نہیں ہونا چاہیے, وہ اس طرح سے سختی نہیں ہونا چاہیے, اور امیر المومنین اور رسول اللہ کی سنت کو دیکھنے کے باوجود ہے ایک اہم پیغام دے گا یہ دعا کہ اگر امیر المومنین کسی کو ماننا ہے تو پورا ماننا پڑے, رسول اللہ ماننا ہے بلو نہیں ہو سکتی, بغاوت نہیں ہو سکتی, رائے نہیں چل سکتی, مشورہ نہیں ہو سکتا, یہ تو مرحلہ مکمل ہو گیا. ابھی یہ دو جملے تھے اور آخر میں سائن اور دستخط ہونا کہ ابو جندل آ گئے. ابو جندل سہیل ابن عمر کا بیٹا. اب اتنا وقت نہیں ہے آج میرے پاس کہ میں ابو جندل کے حالات بتاؤں, یہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا. لیکن بس اتنی سی بات کہ شاید میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں اسی حوالے سے بات کی, لیکن واقعہ اتنا اہم ہے کہ جو مرتبہ بھی رب سے مسائل اس میں بن جائے تو کوئی حرج نہیں. ابو جندل آئے, ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے, یعنی معاہدے کے اعتبار سے وہ غلط ہے لوگوں کا تعلق کہ کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا اس لیے رسول نے واپس کیا. ابو جندل کا کیس وہ تھا کہ معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا, رسول کو اختیار تھا, ابھی اگریمنٹ نہیں ہوا, واپس لے سکتے ہیں. صرف اس لیے کہ وہ سہیل ابن عمر نے کہا کہ اگر تم اس میرے بیٹے کے معاملے میں بولو کوئی سلو نہیں, کوئی معاہدہ نہیں, کوئی مذاکرہ نہیں. پیغمبر نے کہا بھی اس سے کہ دیکھو ابھی دستخط نہیں ہوئے, یہ آخری دستخط سے پہلے آیا, اس کا معاملہ کچھ اور. کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں جانتا کہ دستخط ہوئے یا نہیں. پیغمبر نے کہا میری خاطر اسے چھوڑ, اسی لیے تو ہر کو نے بھیجا تھا. کہا کہ نہیں, میں اسے اپنے بتوں اور اپنے خداؤں اور اپنے سردار کے حکم سے بھی نہ چھوڑوں گا تو تمہاری بات کیسے مان. اتنی سختی سے بات کر رہا تھا ابو جندل. ابو جندل کا باپ تو ہے جو خاص اس وقت آیا, دستخط نہیں ہوئی, لیکن پیغمبر نے ابو جندل سے کہا چلے جا. اور پھر ایک جملہ کہا کہ میں نے سارے مسلمانوں کا خیال اور ان کا فائدہ دیکھا, تبھی اجتماع کے فائدے کے لیے فرد کو قربانی دینا پڑتی, پورے ماحول کو بچانے کے لیے دو چار آدمیوں سے قربان ہونا پڑتا, یہ ایک مسئلہ. لیکن عام مسلمان جو پیسے بڑے غصے میں تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مسئلے پہ ان کا غصہ اور بڑھ گیا, محمد الرسول اللہ کے مسئلے میں تو بالکل غصہ اپنے عروج پر پہنچ گئے کہ کتنا ہم کو دبایا جائے, کس کس طرح سے ہمیں معاذ اللہ ذلیل و بے عزت کیا جائے. یہ جملے سے مسلمانوں اور ابو جندل ایسی حالت میں کہ اسے دیکھ کے رسول بھی روئے اور مسلمان بھی روئے, کیونکہ اس نے مسلمانوں کے پاس آ کے کرتا ہٹایا, اپنے زخم دیکھا, دیکھو میرے جسم پہ کتنے زخم, اور یہ میرا باپ مجھے مارتا, میرا باپ مجھے مار رہا اور اپنے غلاموں سے پٹوا رہا, کیا تم ایک مظلوم مسلمان کی مدد کو تیار نہیں. اور جملہ یہی ہے کہ مسلمان تو مسلمان, اللہ کا رسول زار و قطار رو رہا ہے اس کی حالت کو دیکھ, مگر کہہ رہا یا ابو جندل اس وقت اسلام اور سارے مسلمانوں کا فائدہ یہ ہے کہ تم یہ قربانی ہو. بس یہی وہ اصول ہے جس کی بنا پر, جس کی بنا پر رسول کی بیٹیاں کوڑے کھاتی رہیں اور رسول چپ رہے, اور علی کی بیٹیاں قیدی بنا کے لے جائی جاتی رہیں اور علی خاموش رہے. یہی اصول ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری حالت. ایک آدھ مقام پر تو ریاض الخط میں لکھا ہے کہ سید سجاد نے یہ جملہ کہے کہ بابا آپ کا بیٹا سب تک کوڑے کھاتا جائے گا اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر. شکوا نہیں تھا, ہمیں یہی پیغام دینا کہ آپ بیٹا یہ قربانی بھی دے دے. زینب ہو, کلثوم ہو, سید سجاد ہو, کربلا کی ساری بیویاں, سب کو معلوم ذرا یہی کہ یقیناً رسول یہ برداشت نہیں کر سکتا. جو رسول ایک عام انسان کے جسم پہ کوڑا برداشت نہ کرے, وہ اپنی بیٹی زینب الکبریٰ کو زخمی دیکھ سکتا, مگر بات وہی کہ اجتماع کے فائدے کے لیے فرد کو قربانی دینا پڑ رہی, فرد کو قربانی دینا پڑ رہی. مگر سکینہ تو بچی اور دو سال کی بچی, سکینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ناچ حمید ابن مسلم کا جملہ تو بڑا مشہور, بس انہیں پہ آج کی گفتگو کو اختتام تک پہنچانا کہ وہ کہتا ہے کہ جس وقت آخری خیمہ جلا اور ساری سیدانیاں اور بیویاں آخری خیمے سے باہر آئیں, باہر بھی کس انداز سے آئیں, سید سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا مولا آخری خیمہ جلا تو آپ کے گھرانے پہ کیا گزری, سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح, کہا کہ سوال کرنے والے یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح سے بکھر جاتے ہیں, کربلا کے میدان میں ہمارا گھرانہ نبی زادے اسی طرح بکھر کے رہ گئے. اس حالت میں ایک مرتبہ حمید کہتا میں نے دیکھا ہے کہ ایک نندیسی بچی جس کا کرتا ہاتھ پکڑ چکا, مگر عجیب بچی اسے ہاتھ کا خیال نہیں, بار بار ہاتھ سینے پہ مٹی, کبھی کہتی ہے ہائے میرے بابا, کبھی کہتی ہے ہائے میرے چچا. میں ایک مرتبہ آگے آیا تاکہ کرتے کی آگ کو بجھاؤں, مگر بچی تڑپ کے پیچھے ہٹی, خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا, میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں, نہ محرم میرا جسم چھو نہیں سکتا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی صرف کرتا پکڑ کے ہاتھ بجھانا, آگ تو بجھا دی مگر اب سکینہ کو حیرت ہوگی, مجھے دیکھا کہا ایشف کیا یہ مہربانی کر دی ہے؟ ایک مہربانی اور کر دے، مجھے اتنا بتا دے نجف کدھر ہے، نجف کا پتہ بتا دے۔ میں نے حیران ہو کر کہا نجف، نجف کا پتہ کس لیے؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ ارے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل پیچھا دفن ہے، دادا کی قبر پہ جا کے گروں گی، فریاد کروں گی اے میرے دادا، آپ ہر ایک کے یتیم بچوں کی مدد تو آتے مگر آپ کے حسین کی یتیمہ سکینہ تماشے کھاتی رہی، گھوڑے کھاتی رہی، دادا آپ کو پکارتی رہی، آپ سکینہ کی مدد تو نہ آئے۔
الا ولعنة الله على دائم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔
پروردگارا جس طرح میدان کربلا میں یہ قربانیاں اسلام کی خاطر دی گئی، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے دین اور تیری شریعت اور آل محمد کی خاطر عزیز سے عزیز شہ قربان کر دینے کو ہم تیار و آمادہ ہو جائیں۔ پروردگارا انہی مصائب اہل بیت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار میدان کربلا کی ان شہادتوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین، خصوصاً جن جن مرحومین کے لیے آج یہ سال ثواب کیا گیا، ان سب کو اعلیٰ زندگی میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگار ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔